محدثین مفسرین اور بزرگان دین نے رحلت فرمائی ہے ان کے ذکر پاک کو پیش کرنا ہماری درس کی خصوصیات میں سے ہے. جس طرح کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا گزشتہ درس میں کہ 132 ہجری میں جا کر بنو امیہ کی پوری حکومت ختم ہو گئی اور بنو عباس مکمل طور پر عرب کے علاقے کے اوپر انہوں نے اپنا کنٹرول جما لیا اور ابو العباس صفاق سب سے پہلا بنو عباس کا خلیفہ ہوا. اس کا انتقال 136 ہجری میں ہوا. صفاق 136 ہجری میں انتقال کرنے کے بعد اس نے اپنے بعد بالترتیب منصور اور عیسیٰ بن موسیٰ کو اپنا ولید عہد بنایا اور منصور کو اس بات کی ہدایت کی تھی کہ مسرت پر تم رہو گے لیکن اپنے قریب عیسیٰ بن موسیٰ کو رکھو گے, لیکن چند دنوں تک اس وصیت پر منصور نے عمل کیا اور عیسیٰ بن موسیٰ کو اپنے دربار میں دائیں جانب بٹھاتا اور اپنے بیٹے مہدی ہارون رشید کے والد ان کو بائیں طرف بٹھاتا, لیکن چند دنوں کے بعد اس کی نیت میں فتور آ گیا اور اس نے عیسیٰ بن موسیٰ کے بارے میں چند سیاسی حربے کر کے اس کا دربار سے اخراج کر دیا, اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا لیا اور منصور کا یہ زمانہ چلا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈالنے والا یہی شخص تھا یعنی منصور. اس کے چند واقعات میں آگے پیش کروں گا لیکن پہلے اس کی سنِ وفات اور اس کی عمر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. 136 ہجری کے بعد یہ مسند خلافت پر آ گیا. اپنے والد کی طرح یہ بھی ایک جابر ظالم قسم کا شخص تھا. مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ علوم میں بڑی مہارت رکھی, بڑے بڑے علماء اس کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے. حدیث اور تفسیر میں اس کو بڑی مہارت حاصل تھی, لیکن بادشاہی کا ایک گھمنڈ بھی تو ہوتا ہے, ایک غرور بھی ہوتا ہے جو ان کے سر پر چڑھا ہوا تھا. چنانچہ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو اپنے دربار سے خارج کر دیا اور اپنے بیٹے مہدی کو اپنا دایاں بازو قرار دیتے ہوئے اپنے قریب کر لیا اور 158 ہجری میں 158 منصور کا انتقال ہوا. تقریباً اس نے 22 سال 3 ماہ حکومت کی اور 63 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. انتقال بھی اس کی بڑی خوب قسمت تھی, اس لیے کچھ بھی ہے بدعملی کچھ بھی ہے, سید العقیدہ لوگ تھے, سنی مسلک پر پابند لوگ تھے, بدعملیاں بادشاہی کے غرور میں انہوں نے کر دی تھی, لیکن نیک بزرگان دین عشق و محبت سے بھی ان کا تعلق تھا, درباری رسالت کے آداب کو بجا لانے سے ان کا تعلق تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی تکریم, علماء کی تکریم. لیکن جہاں پر ان کے ذہنوں میں بادشاہی فرعون آ جاتا تھا تو یہ پھر ہر چیز کو بھول جاتے تھے, لیکن ضروریات دینیہ کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے. بالخصوص اہل سنت و جماعت کے مسلک پر ڈٹے ہوئے تھے. منصور تک چند اور بادشاہ ہے, اس کے بعد پھر ان کے اندر عقیدے کی بھی خرابی آئی ہے. آج چل کر آپ ان تمام باتوں کو سماعت کریں گے. منصور نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ایک تاریخی حج کروں گا جس میں میرے لشکر کے بے شمار احباب میرے ساتھ چلیں گے, اور اس نے 158 ہجری میں اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سن میرے وفات کا ہے اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس سن میں حج کروں, اور یہ حج کے لیے روانہ ہوا. حالت احرام میں تھا اور دیر مؤنہ کے قریب جب پہنچا تو فوت ہو گئی, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو احرام کی حالت میں مرے وہ شہید کی موت مرتا ہے. اگر صحیح العقیدہ ہے جس طرح تاریخ میں لکھا ہے تو یقیناً یہ موت ان کے لیے بہت بڑی بشارت کی باعث ہے, لیکن ظلم اور ستم بھی اتنا ہے کہ میری جیسا شخص کا فیصلہ نہیں کر سکتا اتنی بڑی تاریخ کو پڑھنے کے بعد کہ کیا معاملات تھے. خیر ہر معاملات کو خدا کے سپر کرتے ہیں. جو تاریخی حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ہمارا مقصد صرف اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے. آگے چلتے ہیں. 158 ہجری منصور کا سنِ وفات ہے, لیکن اس کے درمیان چند اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہمارا مقصد ہے. 151 ہجری کے اندر خراسان کے علاقے میں, خراسان کس کو کہیں آپ تو یوں سمجھ لیے ایران افغانستان یہ تمام علاقے جو ملے ہوئے ہیں یہ سرزمین خراسان کے نام سے یاد کی جاتی ہے, اور یہ فتنوں کا مرکز ہے. یہ زمین فتنوں کا مرکز ہے, اسلام کو نقصان اس سرزمین سے بہت زیادہ پہنچا ہے. خراسان میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کو استاد اسیس کہتے تھے, فارسی زبان بولتا تھا, ایرانی النسل تھا. اس شخص نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ کیا, بے وقوف قسم کے لوگوں کو, دیہاتی لوگوں کو, اور گویا کہ کھیتی باڑی کرنے والے جو حضرات تھے ان کو بے وقوف بنایا, اور 300,000 کا لشکر اس نے جمع کر دیا. 300,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا, اس کو نبی مان لیا اور اس کو گویا کہ مدعی نبوت پر صداقت دے دی. جب 300,000 کا فوج مجمع اس کا جمع ہو گیا تو اس کے دل میں حکومت کی حوث نے چٹکی بھری اور اس نے کہا کیوں ایسا نہ ہو کہ میں بنو عباس کے سامنے خلافت کا علم بول دوں اور بغاوت کر دوں. اور اس نے گویا کہ منصور کے سامنے گویا کہ علم بغاوت نافذ کر دیا. منصور نے 70,000 سے زیادہ کا لشکر روانہ کیا, بعض روایت میں آتا ہے 100,000 کا لشکر روانہ کیا, اور ایک بہت گھمسان قسم کی لڑائی افغانستان کے علاقے ہرات میں ہوئی اور اس میں استاد سیس کو بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ شکست ہوئی. منصور نے دوبارہ خراسان کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیا اور یہ جھوٹا ملعون مدعی نبوت کو واسیل جہنم کر دیا. اور اس جنگ میں, اس مارکے میں منصور نے جس کو اس مہم کے لیے روانہ کیا تھا وہ مہدی, منصور کا بیٹا اور جناب ہارون رشید کے والد, مہدی اس مہم پر گئے ہیں اور مہدی نے اپنے ہاتھ سے گویا کہ اسے واسیل جہنم کیا. ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ منصور کا انتقال ہو گیا. منصور کے انتقال کے بعد منصور کا بیٹا المہدی کے نام سے جس کا لقب ہے وہ دور خلافت اور تمام بنو عباس کی خلافت اس کے زیر نگی ہو گئی اور 158 ہجری سے لے کر 169 ہجری تک اس نے گویا کہ اپنا مکمل تسلط بنو عباس کے اوپر جمع کر رکھا. میں پہلے چند سیاسی حالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, پھر اس درمیان جو صوفیان کرام ہیں ان کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ تاریخ کا نشیب و فراز اثر جو ہے جس کو تاریخ کہا جاتا ہے وہ بنو عباس کی تاریخ ہے اور اس کے بعد محمود غزنوی علیہ رحمت, شہاب الدین غوری علیہ رحمت اور گویا کہ سلطان التمش, یہ جو تاریخ کا دور ہے یہ بادشاہ ہے, ان سے تاریخ یاد کی جاتی ہے, آخر میں سلطنت مغلیہ, ان کو لے کر چلنا ہماری اس تاریخ کا اصل مقصد ہے. اور اس کے ضمن کے اندر ہمارا جو اہم مقصد ہے وہ ہے حضرات علماء کرام محدثین صوفیاء کرام کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنا. تو مہدی نے 158 سے لے کر 169 ہجری تک یہ ایک لمبا عرصہ گویا کہ اس نے دور خلافت میں گزارا. اس کی عمر تقریباً 43 سال تھی, 10 سال اس نے گویا کہ عمر خلافت 10 سال چند ماہ انجام دیے. اس کے اہم کارناموں میں یہ کارنامہ یہ کہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, بہت بڑا عالم تھا, علم تفسیر اور علم حدیث میں اس کا ایک بہت بڑا مقام تھا. سفیان ثوری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے محدث اس کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے, یعنی حدیث کے اندر اس کو اتنا عبور حاصل تھا, علم رجال کے اندر اس کو اتنا عبور حاصل تھا. اس کے دور میں خدمات دینیہ کے اعتبار سے ایک بہت بڑا کام یہ ہوا کہ اس نے حرم شریف کی توسیع کرائی اور بڑے وسیع پیمانے پر حرم کعبہ کی گویا کہ توسیع کرائی گئی, مسجد نبوی شریف کے بھی اس کے دور میں توسیع ہوئی. اس کے دور کے اندر ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ بغاوتیں ہو رہی ہیں, ان کو بٹھایا جا رہا ہے. بغاوت بنو عباس کے دور میں بہت ہوئی لیکن بنو عباس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہر بغاوت کا گویا کہ سر کچل کر رکھ دیا, چاہے ایک سال لڑائی ہو, دو سال لڑائی ہو. لیکن بعد میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ شیعوں نے ان کے اندر داخل ہو کر ان کو اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ یہ نہ جی سکتے تھے نہ مر سکتے تھے. اور سب سے کامیاب بغاوت بنو عباس نے اس نے کی تھی, وہ دہلوی حکومت تھی, بنو بویہ حکومت تھی, جو شیعہ مسلک اور وہ ایک متشدد قسم کے غلو کرنے والے شیعہ تھے جنہوں نے بنو عباس کے اندر اپنی جڑوں کو سنی بن کر داخل کیا اور ان کو ایسا کر دیا کہ جس طرح جسم بے روح کے ہوا کرتا ہے. اگر المہدی نے یہ 10 سال کا عرصہ گزارا, اس میں جہاں تک حرم کی توسیع کا تعلق تھا اس کے دور میں ایک بات اور آئی. اسی خراسان کے علاقے میں, مورخین کہتے ہیں افغانستان کے درمیان ہی کا علاقہ یہ تھا, یہاں پر ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور وہ بڑا فصیح مبلغ تھا, بڑی فصاحت سے بات کرتا تھا. تو اس نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ پہلے ہو چکا ہے استاد چیف کی طرف سے, ابھی اسی خراسان سے خدائی کا دعویٰ ہوا. اس نے سونے کا ایک چہرہ بنایا ہوا تھا اور اس چہرے کو اپنے اوپر پہنا رکھتا تھا اور ایک روب کی بنا پر اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. لوگ اسے سجدہ کرتے تھے, سجدہ کرنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے, چند ہزار آدمی گویا کہ اس کے ساتھ جمع ہوتے ہوتے اس کا بھی ایک عظیم لشکر بن گیا. اب گویا کہ یہ دور ایسا ہے کہ اگر کوئی خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے تو بے وقوف اسی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو پتا چلا کسی چیز کی اکثریت اس کی حقانی کی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیے اب اس نے گویا کہ خدائی کا دعویٰ کر لیا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے پر اس کے ساتھ کئی ہزار لوگ گویا کہ لگ گئے ہیں. مہدی نے ایک زوردار قسم کا لشکر اس سے مقابلے کے لیے روانہ کیا, اتنا مضبوط اس نے خراسان میں جمع کر لیا تھا کہ مہدی کو 4 سال لگے اس کو پچھاڑنے میں. 4 سال تک یہ مہم چلتی رہی اور وہ جواب دیتا رہا, لیکن 4 سال کے بعد سخت مزاحمت کے بعد اس کا سر مار دیا گیا اور مہدی کے قدموں میں لا کر اس کے سر کو پھینک دیا گیا. تو مہدی کے دور میں یہ تاریخی کے اہم واقعات گویا کہ ہوئے ہیں. 169 ہجری کے اندر ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ میں حسنی سیدوں نے, جس میں نفس زکیہ کے بھائی یحییٰ ان کی قیادت میں بنو عباس کے خلاف انہوں نے مکہ مدینہ میں عالم جہاد بلند کر دیا اور پورا فائدہ انہوں نے بنو عباس کی کمزوری کو اٹھاتے ہوئے حسنی سادات نے مکہ اور مدینہ کے اندر اپنی حکومت کو جما لی. مکہ میں بھی حکومت بنا لی, مدینہ میں بھی حکومت بنا لی. اب خراسان کی طرف انہوں نے رخ کیا کہ خراسان کو کنٹرول کر کے اپنی حکومت کے دائرے کو وسیع کرے اور اس کے بعد بنو عباس کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائے اور بنو عباس کا تختہ پلٹ دیا جائے. لیکن ابھی تک ان کے زوال کا گویا کہ قسمت ابھی گویا کہ عروج پر تھی, ان کی زوال ان کا تھا نہیں. اپنی سادات نے اپنے عقیدت مندوں کو جمع تو کیا, نفس زکیہ کے بھائی محمد یحییٰ محمد ادریس نے اس کو جمع تو کیا, لیکن تمام باتوں کے باوجود ایک لشکر خلیفہ ہادی لے کر پہنچا اور خلیفہ ہادی مہدی کا بیٹا ہے اور ہارون رشید کا سگا بھائی ہے اور ہارون رشید سے پہلے یہ خلیفہ تھا. مہدی نے اپنے بیٹے ہادی کو اپنی جگہ پر خلیفہ بنایا تھا. ہادی نے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جس میں مکہ مدینہ کے اندر بہت خطرناک قسم کی جنگ ہوئی جس میں لاکھوں سادات کرام شہید ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ بنو عباس نے مکہ اور مدینہ پر اپنا کنٹرول جما لیا اور نفس زکیہ کے بھائی محمد یحییٰ کو مدینہ شریف کے اندر شہید کر دیا گیا اور دیرۃ البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی ہے. اور آپ کے بھائی یعنی حضرت امام حسن کے پوتے تھے جن کا نام ادریس تھا, وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور وہ وہاں سے نکلتے ہوئے بلاد مغرب کی طرف تینوس کے مقام پر وہ پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے چند محبوب لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اپنی حکومت کے لیے بیعت لینا شروع کی اور وہاں پر بیعت ان کی کامیاب ہوئی. تینوس میں سب سے پہلی حکومت بنو عباس میں قائم ہوئی. یہ عالمیوں کی سب سے پہلی حکومت تھی 163 ہجری کے اندر اور اس حکومت کو بنانے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. آخر وقت تک بنو عباس ان کا تعاقب کرتے رہے لیکن یہ حکومت کی ساخت بہت مضبوط تھی جس کی بنا پر بنو عباس ان کا بال بھی وکاس نہیں کر سکے. تو یہاں تک تو آپ نے حالی کے وقت تک ایک مختصر سا خاکہ سماپت کر لیا سیاسی اعتبار سے. چند باتیں اور سیاسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا, اس کے بعد چند مشائخ کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مہدی کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا اس کا بیٹا موسیٰ بن مہد جس کا المقلب جس کا لقب جو ہادی تھا وہ مسئلہ خلافت پر آیا اور 169 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک اس کا یہ دور خلافت رہا, یعنی تقریباً ایک ہی سال. اس کے بعد یہ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد فوراً ہی اس کا سگا اور حقیقی بھائی ہارون رشید گویا کہ مسند خلافت پر آیا اور ہارون رشید کا دور خلافت 170 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک رہا. اور ہارون رشید نے 193 ہجری میں انتقال کیا. 22 سال کی عمر انہوں نے پائی اور ان کی قبر مشہد میں تھی. آگے آپ آ کے سنیں گے, اب مشہد میں کوئی قبر مبر نہیں ہے. خمینی نے آنے کے بعد سب کا صفایا کر دیا ہے. جس طرح نجد کے اندر وہابیوں نے آنے کے بعد ایک ایک چن کے بزرگوں کی قبر کو ختم کیا ہے, اسی طرح جب ایران کا انقلاب ہوا خمینی نے ایران پر اپنا مکمل غلبہ جمایا تو اس نے چن چن کے اہل سنت کے ایک ایک بزرگ بادشاہ کی قبر کو ختم کیا. تاریخ کے اندر آپ آگے سماعت کریں گے کہ ہارون رشید کی قبر بالکل امام علی رضا کی قبر کے بغل میں تھی. آج میں نے حاضری دی ہے امام علی رضا کی مزار کو مشہد میں ایران میں. میں نے ہارون رشید کی قبر کو بڑی تفصیل سے ڈھونڈا لیکن اس کا وجود کوئی نہیں ہے, نہ کوئی ایرو ہے, نہ کوئی جانتا ہے, نہ کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ کسی کو پتا ہے. بلکہ وہاں پر اتنے غالی قسم کے شیعہ گویا کہ مشہد میں موجود ہے کہ کسی کے سامنے اگر ہارون رشید کا نام لے تو وہ کھانے کے لیے سامنے دوڑنے لگ جاتا ہے. تو ہارون رشید کی قبر کو صحیح تاریخ یہی ہے کہ خمینی نے زمین سے ختم کر دیا اور اس کا نام و نشان ختم کیا. ایک نہیں, خمینی نے بے شمار قبروں کو ختم کیا. ایک سنی عالم صرف شیراز کے اندر بچے ہوئے ہیں, حافظ شیرازی شیخ سعدی علیہ رحمت, ان کی قبر باقی ہے. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے چند اشعار گلستان بوستان میں اہل بیت کی شان میں کہے تھے, اسی وجہ سے خمینی نے گویا کہ ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. مشہد کے اندر جتنی قبریں تھیں اس کو ختم کر دیا گیا. نیشاپور اہل سنت کے محدثین کا مرکز ہے, وہاں کسی محدث کی قبر ابھی باقی نہیں ہے. ہمادان یہ اہل سنت وجماعت کے محدثین کا مرکز رہا ہے, وہاں پر ایسی گویا کہ کوئی قبر ابھی باقی نہیں. اصفہان سیرت نگاہ محدثین صوفیہ کا مرکز رہا ہے, کسی کی قبر نہیں, صرف ایک صوفی بزرگ ملتے ہیں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ, جن کی قبر شیراز کے قریب ہے. وہ اس لیے بن گئے کہ وہ تھے تو سنی, لیکن ان سے گویا کہ کوئی ایسا شدت کا پہلو ظاہر نہیں تھا جس سے اہل تشیع کی تکفیر یا ان کی لعنت کا ذکر ہوتا ہو, جس بنا پر خمینی نے ان کو بھی چھوڑ دیا. تو تقریباً عراق کی سرزمین پر یہ دو بزرگ باقی ہیں, ایک حافظ شیخ صادق شیرازی علیہ رحمت, شیراز کے اندر ان کا مزار ہے, بڑا خوبصورت مزار بنایا گیا ہے, اور دوسرے حضرت قبلہ فرید الدین عطار علیہ رحمت الرضوان, ان کی قبر شریف گویا کہ شیراز سے قریب اصفہان کے راستے میں ہے. یہی ہے باقی ہمدان, نیشاپور, کرمان, کرمان شاہ, یہ جتنے علاقے گویا کہ نیشاپور یہ عظیم علاقے تھے جہاں سے علم نکلا, جہاں سے رشد نکلا ہے, جہاں سے غوث اعظم آئے ہیں, امام مسلم آئے ہیں, امام ابو داؤد آئے ہیں. اس علاقے کو گویا کہ خمینی نے ختم کر دیا اور اس کے ایک ایک نشان تک کو گویا کہ مٹا دیا ہے. ایک روایت مزید آپ کے مطالعے پہ عرض کر دوں, حضرت امام غزالی علیہ رحمت کے مزار کے متعلق مشہور تھا کہ آپ کا مزار ہمدان میں ہے. ہمدان جب اگر ہم تہران کے راستے بغداد جاتے ہیں تو درمیان میں اسٹاپ ہمیں جنکشن ملتا ہے ہمدان. ہمدان سے دو راستے نکلتے ہیں, ایک گویا کہ ترکی کی طرف چلا جاتا ہے, ایک کرمان کی طرف ہوتا ہوا خسروی سے ہوتا ہوا وہ گویا کہ بغداد کے اندر داخل ہوتا ہے. یہ عراق کی سب سے آسان سرحد ہے جس سے گویا کہ ہم مسلمان سفر کرتے ہیں بغداد کے لیے, تو اسی رستے کو ہم اختیار کرتے ہیں. ہمدان وہ جگہ ہے جہاں پر جلال الدین خوارزم نے چنگیز خان کے ساتھ پہلا مارکا کیا تھا, اور یہاں پر بڑی گمسان قسم کی لڑائی ہوئی تھی, بے شمار بزرگوں کے مزارات یہاں پر موجود تھے, اور ہمدان کے اندر امام غزالی کی بھی قبر موجود تھی. کیونکہ دو روایت ہے, ایک امام غزالی کی قبر مشہور ہے غوث اعظم کی قبر شریف کے سامنے بغداد شریف کے اندر, بالکل روڈ کراس کر کے یہ غوث اعظم کا آستانہ ہے, سڑک کراس کر کے سامنے جاتے ہیں تو حضرت امام غزالی ہے. لیکن ہمارے اکثر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ امام غزالی علیہ رحمت کا مزار ایران ہمدان میں تھا, جس کو خمینی نے پا کر اس کو ختم کر دیا. تو گویا کہ ہمارے بڑے بزرگوں کا مقام گویا کہ مزارات ایران کے اندر جو تھے چن چن کر شیعوں نے اس کو ختم کیا. یہ صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں رہیں کہ جس کا غلبہ آیا ہے کسی نے کسی کو نہیں چھوڑا, ہر ایک شخص کے ذہنوں پر گویا کہ اپنی فرعونیت سوار تھی جس نے تاریخ کے آثار کو مٹا کر رکھ دیا. اور یہ فرعونیت آپ ہر بادشاہ کے بعد آنے والے بادشاہ کے اندر محسوس کریں گے. یہ صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے متاثر قسم کے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ اکبر, ان کے تمام واقعات ہمارے عبرت کے لیے ہیں, اور عبرت کے لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے, اور ساتھ میں صوفیان کرام کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا تاکہ وہ ہماری نصیحت ہو, دل کے درما ہو, اور ہمارے پتمائن قلوب کا ذریعہ بنے. یہاں تک تو حضرات ملت, میں نے آپ کے سامنے 169 ہجری تک کے واقعات سیاسی اعتبار سے انتہائی مختصر پیش کیا, ورنہ اس کے درمیان بے شمار معاملات ہوئے. ہارون رشید کے متعلق تاریخ میں بڑے اچھے جملے کہے ہیں کہ جناب عاشق رسول تھا, بہت پرہیزگار آدمی تھا. ہارون رشید وہ شخص ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن پاک حضرت عائشہ کا حجرہ بنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حاجرہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گویا کہ آپ کا مدفن پاک بنا, اور تقریباً ایک صدی کے آخر میں بائیں جانب سے دیوار گری جس میں قدم شریف ظاہر ہوا, بنو میاں کا دور تھا, اور تمام لوگ جمع ہو گئے کہ یہ قدم شریف کس کا ہے, اور اللہ اکبر مدینے میں جہرام بن گیا. سب یہ سمجھے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم شریف ظاہر ہوا ہے, بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن ایک جاننے والے نے اس بات کو جان لیا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اب گویا کہ دیوار دوبارہ قائم کی گئی, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, دیوار دوبارہ قائم ہو گئی. اس کے بعد ہارون رشید کی والدہ بڑی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی, ان کی وہ خواہش تھی کہ سرکار علیہ السلام کے روزے کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جاؤں جس سے ظاہر نہ آئے تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے. ایک روایت ملتی ہے کہ عود کی لکڑی کی دیوار کھینچوائی انہوں نے تاکہ قریب جو رہے وہ معطر ہی معطر رہے. آج لوگ کہتے ہیں سرکار کی مزار کی فوٹو ہمارے پاس ہے, میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا جناب آج کل انٹرنیٹ پر جگہ جگہ پر وہ مزار بنی ہوئی ہے, تصویر سرکار کے روزے کی بیان کی جا رہی ہے, میں بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے نکالی کہاں سے تصویر. اس لیے کہ سرکار کا وصال جب ہوا تو آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں گویا کہ آپ کا مدفن پاک بنا, پھر وہ حجرہ تھا جو بند تھا, اب اس کی دیوار گری تو اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا گیا. اس کے آگے اب ہارون رشید کی والدہ نے چاروں طرف سے لکڑی کی ایک باؤنڈری لگا دی ہے. اب جب لکڑی کی باؤنڈری لگی ہے, آگے آپ وقتاً فوقتاً ڈھونڈتے سنتے چلیں گے, نور الدین زنگی علیہ رحمت کے دور میں جہاں تک زمین کے نیچے سیسا پگھلایا گیا ہے وہیں پر اوپر ایک دیوار اور قائم کی گئی ہے. یعنی اصل حجرہ حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصل حجرہ وہ تقریباً 3-4 عمارتوں کے اندر چھپا ہوا ہے. تو میں نہیں جانتا کہ جناب سرکار کے روزے کی زیارت کیسے ممکن ہو سکتی ہے, اس لیے کہ وہ دیوار در دیوار, دیوار در دیوار, حصار در حصار اندر وہ ہے,
اور حال میں ہمارے شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم مدینہ شریف گئے اور ان کے لیے جالی شریف کھولی گئی. اصحاب صفا کی طرف سے قدمین شریف ہیں. اصحاب صفا پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہری جالی ہے, وہیں سے دروازہ کھلا. ہمارے ایک دوست جاننے والے ہیں, وہ ان کے ساتھ گویا کہ اندر داخل ہوئے. تو میری جستجو ہوئی ان سے اور میں نے خلوت میں ان سے پوچھا کہ آپ جب روضہ رسول کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کیا؟ تو وہ کہنا کہ شاہ صاحب صحیح بات یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. جب میں اندر داخل ہوا تو بس ایک دہلیز تھی مٹی کی بنی ہوئی, جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ آثار قدیمہ میں سے ہے, گویا کہ بہت زمانی پرانی ایک عمارت ہے. لیکن اندر کیا ہے اس کی جستجو کون کرے؟ اس لیے کہ جناب گنبد شریف سے لے کر نیچے تک کافی چوڑے پیمانے پر عرض کے اعتبار سے لمبے لمبے ہرے پردے لٹکے ہوئے ہیں جو طے در طے ہیں, جس پر جتنی جستجو کی جائے. تو کہنا جی ہمارے پاکستانی وزیر تھے, انہوں نے کھوج لگانے کے لیے پردہ ہٹانے کی کوشش کی, لیکن وہ پردہ طے در طے تھا. اس کے اندر کیا تھا کوئی نہیں جانتا. تو جناب یہ بزرگ کے لیے یہ حال ہے. تو اب اندر انہوں نے کیمرہ بھی داخل کر دیا اور تصویر بھی لے لی, اور یہ کیسے ہو گیا؟ اب اگر ترکیوں کے زمانے کی تھی تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جناب اس کا کیا ثبوت ہے کہ کیمرہ اس وقت ہو اور اس وقت اس کا انتخاب کیا جائے؟ تو خواہ مخواہ کسی چیز پر اتنا دل لگا کر اپنی عقیدت کو مجروح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز نظروں سے غائب ہوتی ہے عشق اسی میں مزہ رکھتا ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. ہارون رشید کی والدہ نے ہارون رشید سے یہ فرمائش کی کہ تم مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جاؤ. وہاں پر لے جایا گیا اور عود کی خالص لکڑی سے دیوار کھینچی گئی صحابی صلاۃ السلام کے روضہ مقدس کے ارد گرد. یہ عظیم کارنامے ہارون رشید کے دور میں ہوئے. ہارون رشید نے دین متین کی خدمت کے لیے بہت کام کیا, حدیثوں کو مرتب کرنے کے لیے. وہ دور وہ تھا کہ جس وقت اہل سنت کا بول بالا تھا, اور ہارون رشید کا یہ دور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا 193 ہجری تک, یہ ہارون رشید کا دور تھا. یہ بنو عباس کی شباب کا دور تھا. اس میں بنو عباس کی ہر طرف واہ واہ تھی, کوئی خطرہ نہیں تھا, کوئی فساد نہیں تھا. بنو عباس فوجی اعتبار سے, مالی اعتبار سے اتنے مستحکم تھے کہ کسی میں طاقت نہیں تھی کہ ان کے سامنے گویا کہ سر اٹھائے. تو ہارون رشید نے دین اسلام کا بہت کام کیا, اہل سنت کے لیے بے شمار خدمات انجام دی, احادیث کو مرتب کیا. بالخصوص ہماری حدیثوں کے اندر جو شیعہ راجی گھس گئے تھے اور جنہوں نے من گھڑت حدیثیں بنانا شروع کر دی, ان کے تشتے بام کے لیے ہارون رشید نے ایک بہت بڑا کام پیش کیا. جس طرح کہ امام ملت الدین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت تاریخ الخلفاء شریف کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہارون رشید کے سامنے ایک راوی کو پکڑ کے لایا گیا, اور وہ اتنا لذیذ تھا کہ وہ برسر بازار حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ کرتا تھا اور حضرت عائشہ پر تبرہ کرتا تھا علیہ اعظم اللہ. جب اس کو پکڑ کر لایا گیا ہارون رشید کے دربار میں, ہارون رشید نے کہا قتل کر دو. جب اسے قتل کا حکم دیا گیا تو وہ ہنسنے لگا. آپ نے فرمایا ہنستا کیوں ہے؟ کہا مجھے تو قتل کر دو گے لیکن ان روایتوں کا کیا ہوگا جو میں نے 300,000 روایتیں گڑ دی ہیں, اور روایتیں اس طرح گڑی گئی کہ کبھی اس نے عبداللہ اپنا نام لے کر حدیث بنا دی, کبھی عبداللہ سے نہ پکڑا جاؤں تو عبد الرحمان نام لے لیا, کبھی عبد الرحمان بن عبداللہ اپنے آپ کو کہہ دیا, کبھی باپ کا نام بدلا, کبھی اپنا نام بدلا, کبھی کنیت بدلی, کبھی کیا, اس طرح نام بدل کے اس نے بے شمار روایتیں گویا کہ کر دی, جس کی تعداد 300,000 کے قریب پہنچتی. اس نے مسکرا کر کہا کہ مجھے تو تم مار دو گے لیکن میں نے جو آپ کے مذہب کے اندر من گھڑت حدیثیں پھیلا دی ہے اس کے بارے میں تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم نے 300,000 حدیثیں پھیلائی ہے, اگر تو 1,000,000 حدیثیں نہیں پھیلاتا تو اہل سنت کا کچھ نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ ہمارے درمیان عبداللہ بن مبارک جیسے مدبر گویا کہ محدثین موجود ہیں. وہ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, حضرت امام بخاری کے استاد ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ, اس کے بعد آپ نے محنت کرنا شروع کی اور تمام دنیا سے جیل القدر محدثی جو حدیث کو دیکھ لے تو پڑھ جائے یہ کلام کس کا ہے, اور جن کے نظروں میں قرآن کی ایک ایک آیت, ایک ایک سورت, ایک ایک حرف, ایک ایک زبر, ایک ایک اس کی گویا کہ نزول اور اس کے اشارات اور کنایات, اس کے سامنے حلال اور حرام کے مسائل موجود تھے کہ جس کے دیکھنے کے بعد وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے کہ سرکار کا قول ہے کہ نہیں. اگر یہ سرکار کا قول ہے تو یہ فلاں آیت کی مطابقت کر رہا ہے, تو قرآن کی جو تائید کرے گا وہی سرکار کا قول ہوگا اور جو نہیں کرے گا وہ سرکار کا قول نہیں ہوگا. ہارون رشید نے اپنے دور میں سب سے بہترین کاموں کے اندر یہ کام یہ کیا کہ پورے دنیا سے اسماء الرجال کے ماہر اور چوٹی کے علماء, مدبر علماء جو خالی عالم نہیں تھے بلکہ ولی کامل بھی تھے, وہ آنکھ بند کرتے تھے تو سرکار کی زیارت کر لیا کرتے تھے. ان کے تقوی و طہارت کا یہ عالم تھا، ان کو جمع کیا اور ان کے سر یہ سہرا دیا کہ جناب تم یہ کام کرو. عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی اور الحمدللہ یہ پیغام آگے چلتا رہا چلتا رہا. آخر میں آٹھویں صدی میں جا کر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا. جتنے جھوٹے اور جتنے راوی رادی تھے ایک ایک کا نام لکھا گیا، ان کا شجرہ نسب لکھا گیا، کس سے پڑا تھا، کہاں رہتا تھا، ایک ایک بات اس کے بارے میں لکھ دی. اور جو جو حدیث گڑتے تھے ان کے نام کی پوری فہرست اور وارنٹ جاری کر دیا کہ یہ ہے وہ خبیث راوی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر من گڑت باتیں کرتے ہیں. جس سے ہوا کیا، دین متین کا تحفظ ہو گیا. اور آج بھی الحمدللہ 1425 ہجری چل رہی ہے، آج بھی اگر کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو ہم اس کے راوی کو دیکھتے ہیں اور راوی کو دیکھنے کے بعد ہم انہی علماء کی کتابیں اٹھاتے ہیں. اگر وہ راوی کا مضمون، اس راوی کا ترجمہ، اس راوی کے حالات میں زندگی اس میں مل جائے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ملے تو ہم کہتے ہیں یہ راوی ٹھیک نہیں. اس لیے کہ اگر یہ کوئی، اگر یہ شخص اگر حدیث کا راوی ہوتا تو کم سے کم یہ علماء اس کا ترجمہ تو نقل کرتے. تو جس شخص کا ترجمہ نہ ہو کتاب کے اندر، یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس سے پڑھا ہے، تو اس راوی کو مجہول کہتے ہیں. یعنی اس کا کوئی نہیں پتا باپ کون ہے، اس کا استاد کون ہے، کہاں پڑھا ہے، تو یہ راوی گویا کہ مجہول ہوتا ہے. اور جس سند میں مجہول راوی آ جائے اس روایت کو من گھڑت کہا جاتا ہے، اسے رسول کا قول نہیں کہا جاتا. اور اگر وہ راوی گویا کہ روایت میں مل جائے، اس کا ترجمہ مل جائے، تو پھر ہم کھول کے پڑھتے ہیں کہ اس نے کس سے پڑھا تھا. اگر یہ بھی مل جائے کہ استاد نیک تھے، کتنا حساس علم ہے حدیث، اس طرف آپ کی توجہ لگانا چاہ رہا ہوں، اس کے استاد نیک تھے، اس کے شاگرد بہت سارے تھے، یہ سنی تھا، یہ تمام معاملات تھے، خالی اسی پر اتفاق نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی پوری زندگی کا بایو ڈاٹا علماء نے نقل کر دیا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ مرنے کے وقت تک اس کا حافظہ کیسا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک آدمی کو ایک ایک لاکھ حدیث یاد ہوا کرتی تھی. کیونکہ آپ قرآن کے حافظ کو حافظ کہتے ہیں، حدیث کی دنیا میں جس کو حافظ کہا جائے، حافظ الحدیث، تو وہ اس حافظ کو کہتے ہیں جس کو ایک لاکھ حدیث سند سے یاد ہو. ایک لاکھ حدیثیں سند سے یاد ہو. آج لوگ کمپیوٹر کے شہدائی ہیں. میں کہتا ہوں آگے امام احمد بن حنبل کا دور آئے گا، آپ کو 12 لاکھ حدیثیں سند سے یاد تھی. اور ایک سند میں 3 راوی ہوتے ہیں، تو 12 لاکھ کو ذرا 3-3 سے ضرب دے کر دیکھیں یہ کتنے بنتے ہیں. یہ اللہ نے علوم اپنے نیک بندوں کے سینے میں داخل کیا. تو اب دیکھا جاتا ہے کہ جناب یہ اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کو ملا تو نہیں دیتا، اختلاط تو نہیں کر دیتا. اور جب یہ راوی ہر قسم کے ایسے عیب سے پاک ہوتا ہے تو اس روایت کو کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کتنا ذمہ داری والا علم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کتنی ذمہ داریاں ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث کا فن من غلط ہے تو اس جاہل کے بارے میں کیا کہا جائے. علماء نے اپنی پوری پوری زندگیاں سفر میں لگا دی، ایک ایک راوی کو ڈھونڈا ہے، اس کے محلے میں پوچھ رہ کر پہلے گمنامی کی زندگی گزاری ہے اور اس کے کردار کو دیکھا ہے صرف سرکار کی سنت کے تحفظ کے لیے. گمنامی کی زندگی، اپنا نام نہیں بتایا کہ میں کون رہنے کے لیے آیا ہوں، اس کے شہر میں گئے، اس کے گاؤں میں گئے، ایک مکان کرائے پر لیا اور خاموشی سے اس کی نماز پڑھنے کی ادا کو دیکھتے تھے، اس کے بات کرنے کے طریقے کو دیکھتے تھے اور اس کو کتابوں میں نقل کرتے تھے. اور جب وہ بالکل تقوی طہارت کا ماہر ہوتا تو اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا تعارف کراتے اور وہ خوش ہو جاتا اور اس کے پاس جو چند اور حدیثیں ہوتی وہ پیش کرتا اور اس طرح یہ حدیث کا علم آگے بڑھتا چلا گیا. امام بخاری کا دور آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیثیں کس طرح جمع کی گئی ہے. خیر مختصر یہ کہ ہارون رشید نے اپنے دور میں جہاں اہم کارنامے انجام دیے وہاں یہ بھی کارنامہ کیا، لیکن برائی یہ تھی کہ وہ بادشاہ تھا. کبھی کبھی ان کے ذہنوں میں اپنی بادشاہی کی گھنٹی بجا کرتی تھی اور وہ اس میں کیا کیا کام کرتے تھے یہ آپ آگے سماعت فرمائیں گے. خیر آگے چلتے ہیں 179 ہجری کی طرف. یہ 50 سال کا میں نے ایک مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. 179 ہجری، یہ اسلام کا اہم دور ہے. اس میں اسلام کے ایک عظیم بزرگ جن کی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی توقیر اور اس کی ترویج اور اشاعت کے سلسلے سے معمور تھی، یعنی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ. امام مالک وہ پہلے شخص ہیں، اس سے پہلے کوئی ایسا محدث نہیں گزرا کہ جو فقہ کا بھی امام ہو اور حدیث کا بھی امام ہو. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرف سے حاصل ہوا کہ آپ فقہ کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں. آپ شرق سے لے کر غرب تک لاکھوں لوگ آپ کے فقہ کے ماننے والے ہیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اللہ نے جہاں تک بے شمار خدمتیں انجام دی، اس میں سے یہ خدمت عظیم یہ کہ آپ نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب کو مرتب کیا اور وہ تھی موطأ امام مالک. موطأ امام مالک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کی کتاب لکھی. یہ بخاری شریف لکھے جانے سے تقریباً 100 سے 150 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب ہے. اس کو لکھنے والے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ہے. مدینہ شریف اور دیگر علماء سے آپ نے حدیثیں لی, تابعین سے حدیثیں لی, اور اس کو اپنی کتاب کے اندر گویا کہ مرتب کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آسمان سے نیچے اور اس زمین کے اوپر قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ موتا امام مالک ہے. یعنی اتنی عظیم ترین یہ کتاب گویا کہ تربیت کی گئی. حضرت امام مالک جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی شخصیت عشق رسالت سے معمور تھی. مدینہ منورہ میں آپ نے پوری زندگی گزاری, ایسے عاشق رسول کہ آپ مدینہ منورہ سے ایک ساتھ کے لیے باہر نہیں جاتے تھے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بات کیوں, تو کہا اگر میں مدینہ سے باہر چلا گیا اور مجھے موت آ گئی. تو آپ نے اپنی پوری زندگی مدینہ منورہ کے اندر گزاری ہے. میں 179 ہجری کے اس عظیم شخص کی روایت پیش کر رہا ہوں. صحابہ اکرام کا بھی عشق رسول آپ نے دیکھ لیا ہے. آج عشق رسول کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے, نیا نکالا ہوا طریقہ ہے. میں نے کہا جو یہ بکواس کرتا ہے وہ خود بدعتی ہے, اس لیے کہ سرکار کے عشق اور رسالت کے لیے تاریخ رقم کرنا یہ اہل دل کا طریقہ ہے اور یہ ازل سے چلا آ رہا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ آپ کے عشق اور محبت کی کتاب کے بے شمار عنوان ہے. اس کا باب ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ بول و براس فرماتے تو مدینے کی سرحد سے باہر نکلتے. مدینے کی سرزمین کا آپ نے اتنا احترام کیا کہ پیشاب کبھی آپ نے مدینے کی حدود کے اندر نہیں کیا, اور مدینے کی حدود سے باہر تشریف لے جاتے اور گویا کہ حاجب سے واپس تشریف لے آتے. آپ کو ہارون رشید نے یہ کہا کہ حضور آپ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے, آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں. حضور یہ چند سواریاں ہیں, آپ مدینے کی گلیوں میں گویا کہ پیدل پھرتے ہیں. میں نے کہا کہ حضور یہ آپ سواری لے لیجیے, اس پر آپ سواری کریں. حضرت امام مالک کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو جس گلی میں میرے آقا پیدا چلے ہو اور وہاں پر میں میرے آقا کے قدم کے نقوش کو گھوڑوں کی چاپوں تلے روند دوں. اللہ اکبر, آپ کی سیرت میں ایسے بے شمار درخشات وہاں موجود ہے کہ جب آپ, یہ کوئی عام آدمی نہیں, یہ وقت کا امام ہے, یہ اپنے وقت کے عظیم محدث ہیں, اپنے وقت کے عظیم فقی ہیں, فقہ عربہ کے اندر ان کا عظیم نام ہے. عشق و محبت دیکھیے, جب تک جس شخص کے اندر دیوانگی محبت پیدا نہ ہو وہ کامل ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جب آپ مسجد نبوی سے نکل کر اپنے گھر کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینے کی دور و دیوار کو اپنی پیٹ لگاتے ہوئے اور پیٹ رگڑتے ہوئے جاتے. شاگردوں نے کہا کہ حضور یہ چلنے کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ سڑک کے درمیان نہیں چلتے ہیں, دیواروں کو گویا کہ پشت ملتے ہوئے چلتے ہیں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. فرمایا کہ میری نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کی زیارت تو نہیں کی ہے, ان کی احادیث مبارکہ کو دیکھتا ہوں, تو میرے دل میں یہ خواہش یہ ہے کہ اس دیوار پر میں ہاتھ ملتا ہوا چلوں, پیٹ ملتا ہوا چلوں کہ شاید میرے آقا نے کبھی ہاتھ لگا ہو اور میرا جسم ان کے ساتھ مس ہو جائے. یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا گویا کہ عشق رسول ہے. آپ بڑے عظیم شخصیت کے مالک ہیں. عبداللہ بن مبارک آپ کی شاگرد ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ بار بار سر کو ہلاتے تھے پھر رک جاتے تھے, اور حدیث کا درس جاری تھا, پھر ہلاتے تھے پھر رک جاتے, یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. لیکن آپ نے اپنے آپ کو مکمل گویا کہ کیفیت میں رکھا اور درس جاری رکھا. درس جب ختم ہوا تو آپ پر ایک غشی تاری ہو گئی. بعد میں پتا چلا کہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے سے بچو لڑ گیا تھا. سرکار کے حدیث پاک کے درس کا ادب ایسا تھا کہ اس نے تے در پہ کئی ڈنگ مارے اور آپ کو پہم وار کیے, لیکن آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی تعظیم کے لیے مطلقاً چی بچی نہ ہوئے اور جنبش نہ کی, یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ پر غشی تاری ہو گئی, پھر وہ زہر گویا کہ جسم سے نکالا گیا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اتنے عظیم گویا کہ بزرگ, مدینہ منورہ میں 179 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع آپ کا مدفن پاک پڑا. ایک دفعہ محبت سے درود پڑھ دوں. اسلام کے عظیم بزرگ امام جعفر صادق کے لخت جگر حضرت سیدنا موسیٰ کاظم علیہ رحمت الرضوان کا یہ دور ہے. 186 ہجری آپ کا سنِ وصال ہے. آپ نے مدینہ منورہ میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاری. بہت عظیم بزرگ, بہت بڑے عالم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, آپ کے دادا امام جعفر صادق آپ کے والد جس طرح علم میں ان کا توتی بولتا تھا، علم اہل بیت کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ اور اہل بیت کے یہ وہ لوگ ہیں جو بلا کسی انقطاع کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ فیض لے رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ کاظم کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی روایتوں کے اندر بشارت مرحمت فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمت مدینہ منورہ کے اندر ہے، جب بنو عباس نے بے شمار گویا کہ غلطیاں کرنا شروع کر دی تو لوگ مدینہ منورہ میں حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے قریب مستمع ہونے لگے۔ ہارون رشید جیسے بھی تھے بادشاہ تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے اور مدینے میں میرے خلاف کوئی حربہ نہ ہو جائے، اتنا بڑا شخص جلد بازی میں کیا غلطی کر گیا۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمت کو زنجیروں میں باندھ کر گویا کہ کھینچا گیا اور آپ کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ آپ انتہائی خاموش ہو، اور نہ آپ نے کبھی بنو عباس کے خلاف کچھ کہا ہے اور نہ کوئی ایسی بات محسوس ہے۔ ہاں خوشبو جہاں پر ہوگی تو گویا کہ اس کے عاشق قریب پہنچ جائیں گے۔ گلستان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحرا میں بھی لگ جائے تو آہستہ آہستہ پورے صحرا کو گلستان کر دیتا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی برکت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کے اندر قدرتی طور پر وضعیت فرمائی ہے، تصرف اور تسخیر خلائق کا ایک ذریعہ کہ اگر وہ کسی کو دیکھ لیں تو قوم ان کی طرف مسخر ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمت الرضوان کی مثال ایک خوشبو کے مانی تھی، جہاں آپ بیٹھ کے دور دور تک لوگوں کے مشام معطر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمت کو ہارون رشید میں ایک بہت خطرناک قسم کی جیل کی کوٹھڑی میں ڈالا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ کوٹھڑی ایسی تھی کہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو اٹھ نہیں سکتے اور کھڑے ہوں تو بیٹھ نہیں سکتے، اس شدت کے ساتھ، صرف اس ڈر سے کہ کہیں حضرت موسیٰ کاظم کو چھوڑ دیا جائے اور لوگ ان پر مجتمع ہو جائیں گے تو بغاوت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، 186 ہجری میں آپ نے اسی جیل کے اندر وصال فرمایا۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمت جن کا مزار مقدس کاظمیہ بغداد کے اندر موجود ہے، جو میں نے حضرت امام اعظم کے وقت میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دریا دجلہ کی اس طرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور دریا دجلہ کی اس طرف حضرت سیدنا موسیٰ کاظم علیہ رحمت ہے۔ یہ کتنے عظیم بزرگ ہیں، ان کی کتنی عظیم شان ہے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں میں نے کسی کی قبر کو تصرف میں برکت میں اتنا مجرب نہیں پایا جتنا حضرت موسیٰ کاظم کی قبر کو پایا۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں ملا کس عالم لاہوت میں رہتا ہے اور مزارات کی برکتوں کا انکار کرتا ہے، امام شافعی نے یہی قول امام اعظم کی قبر کے متعلق کہا، اور وہ بات فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی علیہ رحمت نے مقدمے میں نقل کی ہے۔ حضرت امام اعظم کی جہاں پر آپ نے سیرت لکھی ہے وہی پر حضرت امام شامی نے گویا کہ اس واقعے کو نقل کیا۔ تاریخ بغداد کے اتنے اساتذہ نے اس بات کو نقل کیا، اور یہ قول آج آپ مشکات شریف اٹھائیے، مشکات شریف آپ جب کتاب زیارت القبور کھولیں گے اس کے مقدمے میں اشعت اللمعات کے حوالے سے امام شافعی کا یہ قول شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت کا حاشیہ مشکات پر مرقوم ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کی قبر کو دعا کی قبولیت میں اور مشکل کی حل میں اتنا مجرب نہیں پایا جتنا حضرت موسیٰ کاظم کی قبر کو پایا۔ اللہ، امام غزالی علیہ رحمت رضوان کتنے عظیم بزرگ، یہ امام شافعی ہیں، امام غزالی ہیں، یہ ملا نیا دین لے کر آیا ہے، اہل سنت نے نیا دین نہیں لایا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت امام غزالی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت موسیٰ کاظم کی قبر کو دعا میں مجرب پایا ہے، اور آپ نے اپنے صاحب شاگردوں کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں استمدہ فی حیاتی استمدہ بعد مماتی، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس سے زندگی میں مدد طلب کی جا سکتی ہے اسے انتقال کے بعد بھی اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ یہ بات حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے احیاء العلوم میں لکھی ہوئی ہے، دیگر اور کتابوں میں حاشیہ مشکات میں موجود ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمت رضوان کے تصرف کو دیکھ کر حضرت امام شافعی نے اور حضرت امام غزالی علیہ رحمت رضوان نے یہ تمام قول گویا کہ پیش فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے، نیت یہ کریے کہ جناب اس کا ثواب حضرت موسیٰ کاظم کی روح پاک کو پہنچے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں چلتے ہوئے ایک عظیم بزرگ، ایک عظیم امام کہ جنہوں نے تحقیق کی ایک داستان رقم کی ہے اور سمجھ اور فراست ولایت پر لوگوں کے لیے ایک اور دریچہ کھولا ہے جس کو سن کر لوگ انگوش بدندان ہو جاتے ہیں۔ تحقیق تو علماء نے بہت کی ہے، لیکن جس شخصیت کا نام میں آپ کے سامنے بھی لینے والا ہوں یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے لوگوں کو تحقیق کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں، کسی نے پوچھا حضور آپ کا علم بہت وسیع ہے، آپ نے فرمایا میرا علم جو ہے وہ انہی کے نظر ہے۔ امام احمد سے کسی نے کہا آپ کو 1,200,000 حدیثیں یاد ہیں، کیا حدیثوں کی سمجھ آپ کو ہے؟ فرمایا مجھے یہ کوئی سمجھ نہیں، میں نے ان کی خدمت میں جو چند دن گزارے ہیں مجھے تحقیق کی سمجھ میں آ گئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، ان کی کتاب کو یہودی نے پڑھا، وہ کلمہ پڑھ گیا، اس نے کہا محمد صغیر کی یہ شان ہے تو محمد کبیر کی کیا شان ہوگی؟ کہ جناب جن کا نام محمد ہے ان کی یہ شان ہے تو ان کے آقا کی کیا شان ہوگی؟ یہ مقام ہے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سب سے کم عمر شاگرد اور سب سے چہیتے شاگرد، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، یہ کون ہے؟ امام مالک سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا گیا کہ امام مالک بڑے فقیہ تھے یا امام محمد؟ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا آئندہ یہ تشبیہ مت دینا، امام مالک کو وہ راہ بھی نہ ملی ہے جس راہ پر امام محمد روان تھے، حالانکہ آپ نے بے شمار خدمت انجام دی امام مالک نے، لیکن اللہ جس کی قسمت میں جس طرح کا علم لکھتا ہے، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے خرمن دامن سے جو خوشہ چینی کی ہے یہ حصہ آپ کے حصے میں آیا ہے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں، اور چھوٹی عمر تھی پھر امام صاحب کا وصال ہو گیا تھا، آپ نے جیل میں پڑھا ہے امام صاحب سے، پھر آپ نے باقی تعلیم امام ابو یوسف سے پائی ہے، یعنی امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف ان کے بھی آپ گویا کے شاگرد ہیں، ان کی شان عظمت آپ سنتے چلیں، چھوٹی سی عمر تھی امام اعظم کی خدمت میں پہنچے، بہت خوبصورت، امام صاحب نے ان کی طرف دیکھا توجہ پھیر دی، پھر بات کرنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ حضور یہ بچہ نیا آیا ہے پڑھنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ بعد میں آنا، جب وہ چلے گئے کئی سالوں کے بعد کہتے ہیں پھر لوٹ کر آئے، جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں تھے اور امام اعظم سے پوچھا کہ حضور ایک مسئلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام اعظم نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا حضور ایک شخص بچہ ہے وہ نابالغ ہے اور اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر میں وہ بالغ ہو گیا، تو کیا وہ عشاء کی نماز کو دہرائے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہاں وہ عشاء کی نماز دہرائے گا، آپ اٹھے اسی وقت آپ نے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی، حضرت امام اعظم نے ان کی طرف دیکھا اور امام ابو یوسف کو کہا کہ تم یہاں سے ہٹو، ان کو آگے صف میں بٹھاؤ، مجھے یہ بچہ رجل الرشید لگتا ہے، اور حضرت امام محمد کو آگے کیا، امام محمد جب آگے آئے تو حدیث کا درس چل رہا تھا، آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، آپ کبھی ایک شاگرد کی طرف دیکھتے امام اعظم کی، کبھی دوسرے شاگرد کی طرف دیکھتے، امام اعظم نے دیکھ لیا کہ یہ باتیں سب ان کے سر کے اوپر سے جا رہی ہے، آپ نے ان کو محفل سے شوق تو ان کا قبول کر لیا، بٹھا دیا، بعد میں کیونکہ علوم مشکل تھے ان کو ہٹانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے قرآن یاد کر کے آنا، قرآن حفظ کرو پھر آ جانا، تو آپ نے فرمایا حضور کیوں؟ فرمایا یہ علوم قرآن کے حفظ کی جگہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، جاؤ قرآن یاد کرو پھر آنا، امام صاحب نے کہا یہ چلا جائے گا، ایک ہفتے کے بعد پھر آ گئے، سات دن گزرے تھے، کتنے؟ سات دن، تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا، امام صاحب نے فرمایا کیا کہا؟ قرآن یاد کر لیا، سات دن میں، یہ کرامت کی انتہا جس کو آپ کہیے جناب، سات دن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ کے حضور امام محمد حاضر ہوئے ہیں اور سات دن میں قرآن آپ نے حفظ کر لیا ہے، اللہ اکبر، 999 کتاب آپ نے لکھی ہے اور یہ تمام معاملات آپ نے کیے ہیں، 100,000 سے زیادہ فقہی مسائل آپ نے احادیث سے تخریج کیے ہیں، امام شافعی علیہ رحمت کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جس کے بعد امام محمد نے امام شافعی کی والدہ سے نکاح کر لیا، اور امام شافعی کو علم کیسے ملا؟ کیونکہ امام محمد کے پاس ساری وہ کتابیں پڑی ہوئی تھی، امام شافعی اسی کو پڑھتے رہتے تھے اور اپنے وقت کے امام بن گئے، کسی نے پوچھا یہ علم کیسے آیا؟ کہا یہ امام محمد کی برکت تھی کہ جو کتابیں انہوں نے میری والدہ کے سپرد کی تھی اس کو میں پڑھتا رہا اور پڑھتے پڑھتے مجھے تحقیق کی سمجھ آ گئی، آج یہ مقام مل گیا ہے کہ لوگ میرے حضور زانو تلمیذ طے کرتے ہیں اور مجھ سے وہ دین لیتے ہیں جو میں نے امام محمد سے سیکھا ہے، حضرت امام محمد نے جہاں تک سات دن میں قرآن حفظ کیا ہے، 999 کتابیں آپ نے لکھی ہے، 100,000 فقہی مسائل جو فقہ کی کتاب میں موجود ہے وہ گویا کہ آپ نے گویا کہ احادیث اور قرآن سے اپنے فہم سے اس کا استخراج کیا ہے، موتا امام محمد آپ کی حدیث پاک کا ایک بہت بڑا مسودہ ہے، کتاب الاثار آپ کی احادیث پاک جمع کی ہوئی حدیث پاک کا ایک بہت بڑا مسودہ ہے، فقہ میں آپ کی کتاب جامع الکبیر جامع الصغیر، یہ گویا کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب بڑی عظیم کتاب ہے. اسی جامع الکبیر کو ایک یہودی نے پڑھا تھا جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ محمد صغیر کی عقل اتنی کامل ہے تو محمد کبیر کا کیا مقام ہوگا, اور اس نے حضرت امام محمد کی اس کتاب کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا. امام محمد علیہ رحمت الرضوان, امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے گھر حضرت کو بلایا, حضرت پہنچے تو کہنے لگے جب عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی حضرت اپنے بستر پر لیٹ گئے. میں نے کہا حضرت نے کوئی نماز نہیں پڑھی عشاء کے بعد, آپ کوئی رات کو قیام کرتے؟ کہا میں مصلے پر رہا, میں فجر تک نوافل پڑھتا رہا اور پوری رات امام شافعی کہتے ہیں نوافل میں گزر گئے. جب میں رکعت ختم کرتا تو امام صاحب کی طرف دیکھتا تو امام صاحب کی آنکھیں بند ہوتی, پھر میں نمازوں کے لیے گویا کہ شروع ہو جاتا. صبح جب فجر کی نماز کے بعد میں فارغ ہوا تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے امام محمد سے کہا کہ حضور میرے دل نے چاہا کہ آپ کو تہجد کے اٹھا لوں اور آپ نماز پڑھ لیں, لیکن میں نے کہا آپ گہری نیند میں آرام کر رہے ہیں تو لہٰذا میں نے آپ کو گویا کہ پریشان کرنا اور مخل ہونا میں نے پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا کون سو رہا تھا؟ فرمایا تہجد کے لیے اوم شرط ہے. یہ پوری رات میں جو لیٹا ہوا تھا میں نے اس پوری رات میں 3000 مسائل قرآن و سنت سے نکالے ہیں. امام شافعی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا حضور میں اپنی رات کی نوافل کو آپ اس جاگنے پر ہیج سمجھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے سمجھا ہے وہ میں نے نہیں سمجھا, میں نے نوافل پڑھ کر اپنا بھلا کیا ہے, آپ نے رات کو جا کر سرکار کی پوری امت کا بھلا کیا ہے. اللہ اکبر. امام محمد علیہ رحمت الرضوان 189 ہجری میں آپ کا وصال ہوا عراق میں. بغداد شریف میں ہی آپ کا مزار مشہور ہے. بغداد شریف میں کس جگہ پر؟ جن حضرات نے بغداد شریف دیکھا ہے وہ اپنے تصورات کو ذہنوں میں تازہ کریں, حضرت سیدنا معروف قرخی علیہ رحمت کا مزار شریف دریا دجلہ کے اس طرف جس کو نیا بغداد کہتے ہیں. حضرت معروف قرخی علیہ رحمت کا جہاں مزار ہے, حضرت سری سختی کا وہاں مزار ہے, بہل الدانہ کا وہاں مزار ہے, حضرت یوسف بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے خادم جو نبی ہے ان کا مقام ہے, زبیدہ کی قبر حضرت معروف قرخی کی مزار کے سامنے. زبیدہ کون؟ ایک پاکیزہ اور نیک خاتون ہارون رشید کی بیوی, اس کی قبر گویا کہ وہاں پر ہے. تو یہ قبرستان ایسا ہے کہ ہر قدم پر اللہ کے ولیوں کی قبریں ہیں. یہ بہت بڑا قبرستان ہے جس میں حضرت معروف قرخی علیہ رحمت کی قبر شریف موجود ہے اور ان کے قدموں میں محمود آلوسی کی قبر موجود ہے. معروف قرخی کی قدم قبر شریف کس انداز میں منائی گئی ہے؟ انشاءاللہ عراق فتح ہوگا, مسلمانوں کی وہاں پر حکومت قائم ہوگی اور امریکہ ذلیل ہوگا. کہیے آمین, کہیے آمین. رمضان کی سعادتوں کی برکت سے دعا کریں کہ مولا یہودیوں کو ذلیل فرمائے, مولا کریم نصارہ کو ذلیل فرمائے, عراق میں پھر غلبہ اہل سنت کو پیدا فرمائے. جس انداز میں حضرت معروف قرخی کا مزار بنا ہے وہ قبر ایک ایک دو دو انچ کے فاصلے پر گویا کہ قبریں ہیں وہاں پر, لیکن اس انداز میں جو گنبد بنا ہے مزار بنا ہے یہ عراق کے سنی انجینئروں کو داد دینے سے گویا کہ کوئی نہ دے تو وہ بخیل ہوگا کہ جناب اس انداز میں اتنی محبت میں اتنی سمجھداری کے ساتھ آپ کا مزار مقدس بنایا ہے. حضرت معروف قرخی علیہ رحمت کے مزار سے تھوڑی فاصلے پر دریا دجلہ بہتا ہے. عراق کے لوگوں سے ہم نے پوچھا, انہوں نے یہ بتایا کہ دریا دجلہ ہر 100-150 سال کے بعد اپنا رخ چینج کرتا ہے, اپنی کروٹ بدلتا ہے اور اس آدھے قبرستان کو تھوڑے تھوڑے حصے میں اپنے اندر لیتا ہے. امام محمد کی قبر بالکل سرحد پر تھی اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ امام محمد کی قبر دریا دجلہ کے اندر آ گئی ہے اور پورے عراق کو وہ استفادہ دے رہی ہے. تو حضرت امام محمد کی قبر جو ہے وہ دریا دجلہ کے اندر آ چکی ہے اور اس کے اوپر سے دریا دجلہ بہہ رہا ہے, جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریا نیل کے اندر آ گئی تھی اور اس کے اوپر سے دریا نیل بہہ رہا تھا. اللہ اکبر. امام ابو یوسف جو ہے وہ تو حضرت موسیٰ کاظم کے قدموں کے اندر ہے. جب آپ حضرت موسیٰ کاظم کی مزار پر حاضری دیں گے انشاءاللہ تو آپ جب دروازے سے داخل ہوں گے تو پہلے حضرت امام ابو یوسف کی قبر آتی ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام محمد کے استاد ہیں, اور وہاں سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو آگے شیخ المشائی غوث الوقت حضور سیدنا موسیٰ قاضی علیہ رحمۃ الرضوان آرام فرما رہے ہیں. تو حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے 58 سال کی عمر پائی اور 179 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. عراق میں آپ کا مدفن پاک بنا, بے شمار علمی خدمات آپ نے سر انجام دی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے جو یہ مختصر سا خاکہ 50 سال کا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے, اللہ رب العزت جو اس میں ہم نے سنا ہے جو نصیحتیں سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہارون رشید کا جو دور ہے یہ 170 سے 193 ہجری تک کے درمیان کا ہے, بقیہ 7 سال وہ آگے کی صدی سے تعلق رکھتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے درس میں جہاں پر ہم آپ کے سامنے مزید 50 سال پیش کریں گے تو اس 60 سال کا خلاصہ کل کے درس میں انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. کیونکہ اگر اس کو آج کے درس میں رکھا جائے تو کوئی تسلسل برقرار نہیں رہتا, جس کی بنا پر اس کو ہم نے آئندہ درس میں چھوڑ دیا ہے. دعا کیجئے جو خرافات ہم نے سنی ہے اسے ہمارے لیے درس عبرت بنائے, اور ایسے معاملات ہمارے ہاتھوں سے سرزد نہ ہو ایسی توفیق محرمت فرمائے, ایسے معاملات ہمارے معاشرے میں بپا نہ ہوں ایسی توفیق ہمیں مرحمت فرمائے. اور دعا کیجئے جن بزرگوں کا ذکر ہم نے کیا ہے, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمت, حضرت امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ, دعا کیجئے ان کی برکتوں سے اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں پھر عرض کروں کہنے کے لیے بہت باتیں ہیں, اختصار کے ساتھ یہ درس دینا ہمارا مقصد ہے. تاریخ کے پہرائے میں باتیں تو بہت پھیلی ہوئی ہیں لیکن جہاں تک ہم نے ضبط کرنے کی کوشش کی ہے مختصر طور پر یہ کاوش پیش کی ہے. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور استقامت کے ساتھ اس تاریخ کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مقصد تاریخ کا تو ایک سلسلہ ایک بہانہ ہے, اصل تو اپنے صوفیہ اور اپنے اصلاب کی سیرتوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے. دعا کیجئے جن جن کی سیرت ہم پڑھیں ان کی سیرت سے برکتوں کا حصہ مولا کریم ہمیں اور قیامت تک ہماری آنے والی اولاد کو اور ہمارے والدین اور جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو نصیب فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.